11 अप्रैल 1903 दरबार शाह फरमाया, असल में ईमान के कमाल ताम का जरिया इल्हामात सहिया और पेशगोई होते हैं। ईमान कभी किस्सों कहानियों से तरक्की नहीं पकड़ते। आमतौर पर देखा जाता है कि इंसान जिस मजहब में पैदा होता है, जिस राह और रस्म का पाबंद अपने आबा अजदाद को पाता है, अक्सर उसी का पाबंद हुआ करता है। अगर एक बुत परस्त के घर में पैदा हुआ तो बुत परस्त ही उसका शेवा होगा, और अगर एक ईसाई के यहाँ उसने तरबियत पाई है तो वही खूब उसमें पाई जाएगी। मगर उसके मसाइल और उसके बुनियादी अकायद का बहुत सा हिस्सा ऐसा होता है कि उसकी अक्ल व फहम में कुछ भी नहीं आया होता, सिर्फ लकीर का फकीर होता है। बचपन और अवायर उम्र में तो क्या कोई इन मजाहब की हकीकत से आगाह होगा। ईसवीत के हामी तो अगर इनसे कोई पूरी तालीम का पूरा जवान आखिल बालिग भी उनकी तसलीस के राज को पूछे तो कह देते हैं कि यह राज है जो एशियाई दिमाग की बनावट के लोगों की समझ से बालातर है, और यही हाल बुत परस्त का है। हाँ, अलबत्ता इस्लाम एक दुनिया में ऐसा मजहब है कि जिसके अकायद ऐसे हैं कि इंसान उनको समझ सकता है और वह इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक हैं। इस्लाम के मसायल ऐसे हैं कि किसी खास दिमाग या अकल के वास्ते खास नहीं, बल्कि वो तमाम दुनिया के वास्ते यकसां हैं और हर एक की समझ में आ सकते हैं। मगर वो जिंदा ईमान के जिससे इंसान खुदा ताला को गोया देख लेता है, और वह नूर जिससे इंसान की आंख खोलकर उसको ये खाने ताम हासिल हो जावे, वो सिर्फ इल्हाम ही पर मुनसर है। इल्हाम से इंसान को एक नूर मिलता है जिससे वह हर तारीकी से मुबर्रा हो जाता है और एक किस्म के इत्मीनान और तसल्ली उसे मिलती है। उसका नफ्स उस दिन से खुदा ताला में आराम पाने लगता है और हर एक गुनाह फिस्क वजूद से उसका दिल ठंडा हो जाता है। उसका दिल उम्मीद और बीम से भर जाता है और खुदा ताला की हकीकी मारिवत की वजह से वो हर वक्त तरसाम लर्जां रहता है और जिंदगी को नापायदार जानता और सिफली लजात की हवस और ख्वाहिश को तरक करके खुदा ताला की रजा के असूल में लग जाता है, और दर हकीकत वो इसी वक्त गुनाह की आलूदगी से अलहदा हो जाता है। जब तक ताजा नूर इंसान को आसमान पर से न मिले और खुदा ताला का मुशाहिदा न हो जावे, तब तक पूरा ईमान नहीं होता। जब तक ईमान कमाल दर्जे तक न पहुंचाओ, तब तक गुनाह के कैद से रिहाई नामुमकिन है। वजूद इल्हाम के ईमान की तस्वीर लोगों के पास होती है, उसके माहियत से लोग बेबहरा और खाली माज होते हैं। ताज्जुब है कि यूरोप तो आजकल बहुत सी ठोकरें खाकर इन अमूर को तस्लीम करता जाता है, मगर हमारे मौलवी इनकार और कुफर में गर्क हैं। अगर इल्हाम होने का भी नाम लिया जावे तो कुफर का फतवा तैयार है। वही के नजूल का दावा करने वाला तो अकफर और जार और दज्जाल है। अफसोस आता है कि लोग खुदा ताला के कलाम से कैसे दूर जा पड़े हैं और इनसे फहमे कुरान छीन लिया गया है। भला अगर खुदा ताला ने इस उम्मत को इस शर्फ से मारूम ही रखना था तो यह दुआई क्यों सिखाई। ए दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीना अनअमत अलैहिम। अल फातिहा। इस दुआ से तो साहिब ग्रोह की राह पर चला और जो उनको इनामात मिले हमें भी वह इनामात अदा फरमा। अनअमत अलैहिम कौन थे? खुदा ताला ने खुद ही फरमा दिया है कि नबी सिद्दीक शहीद और साले लोग थे, और उनका बराबर इनाम यही इल्हाम और वही का नजूल था। भला अगर खुदा ताला ने इस दुआ का सच्चा नतीजा जो है इसे मारूम ही रखना था तो फिर क्यों ऐसी दुआ सिखाई? हमें ताज्जुब आता है कि इन लोगों को क्या हो गया। यही तो एक चीज थी जो नहायत नाजुक और रूह की रजा थी, जो इंसान उसके असूल का प्यासा नहीं, मुमकिन नहीं कि उसके अंदर पाक तब्दीली आ सके। और जब तक इंसान इस तरह खुदा ताला का चेहरा न देखे और उसके सुरीली आवाज से बैरवर न हो, तब तक मुमकिन नहीं कि गुनाह के जहर से बच सके। खैर, खुद तो मारूम और बेनसीब थे ही, मगर दूसरों को जो इस किस्म के ख्याल रखें कि खुदा ताला किसी से हम कलाम हो सकता है काफिर जानते हैं, वो तो दूसरों को काफिर कहते हैं, मगर हमें खुद उनके ईमान का खतरा है कि उनका ईमान ही क्या है जो इस नेमत उज़्मा से महरूम है और खुदा ताला के हजूर दुआ के वास्ते हाथ ही किस तरह उठा सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हजरत मसीह माऊद। 11 अप्रैल 1903 फरमाया, दो ही चीजें हैं कि जो खुदा तक इंसान को पहुंचा सकती हैं। दीदार, जिसकी मूसा ने भी दरख्वास्त की थी और वो भी इल्हामी की वजह से थी, क्योंकि जब इंसान उसकी तरफ तरक्की पाता है तो और मदारिस की भी इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है और वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना चाहता है। दूसरी चीज खुदा ताला तक पहुंचने की गुफ्तार है, और ये फजल खुदा ताला का ऐसा हुआ है کہ عورتوں تک بھی گفتار سے مشرف ہوتی رہی ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی ام کلامی کا شرف حاصل تھا. حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بھی یہ نعمت ملی ہوئی تھی. خضر کو بھی الہام ہوتا تھا. تو کیا اسلام ہی ایسا گیا گزرا تھا اور خدا تعالیٰ کی نظر میں گرا ہوا تھا کہ اسے بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی پیچھے پھینک دیا؟ ان وہابیوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی کو اور نہ بعد میں ائمہ میں سے کسی کو اور نہ ہی بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے ولیوں مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ ان میں سے کسی کو بھی الہام نہیں ہوا. یہ سارے کے سارے ہی خشک ملا تھے. ان میں سے کسی کو بھی خدا تعالیٰ کے مکالمے مخاطبے کا شرف نہ ملا تھا. ان کے ہاتھ میں بھی صرف قصے کہانیاں ہی تھیں. ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین کے معنی ہی ان کے نزدیک یہی ہیں کہ الہام کا دروازہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آپ کے بعد آپ کی امت سے یہ برکت کہ کسی کو مکالمات اور مخاطبات ہوں بالکل اٹھ گئی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی اس صبر کی منتظر ہوتی ہے کہ اس امت میں سے چند افراد یا کوئی ایک فرد ضرور خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں گے جو اسلام پر سے گرد و غبار کو دور کر کے پھر اسلام کے روشن چہرے کو چمکا کر دکھایا کریں. ان لوگوں سے اگر پوچھا جاوے کہ تمہارے پاس سچائی کی دلیل ہی کون سی ہے, کوئی معجزات یا خارق عادت تمہارے پاس نہیں, تو دوسروں کا حوالہ دے دیں گے, خود خالی اور معروم ہے. صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اور آپ کی صحبت کی برکت سے حضرت کے ہی رنگ میں رنگین ہو گئے تھے اور ان کے ایمانوں کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور معجزات کثرت سے دیکھنے اور ہر وقت مشاہدہ کرنے سے ان کے ایمانوں کا تزکیہ اور تربیت ہوتی گئی اور آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ کمال تام تک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گئے. مگر ان لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے واسطے اگر ان سے پوچھا جاوے تو کیا ہے, 1300 برس کا حوالہ دیں گے کہ اس وقت یہ معجزات اور خارق عادت ظاہر ہوا کرتے تھے, پیشگوئیاں بھی تھیں مگر اب کچھ بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر خدا تعالیٰ نے اسے شر العمم بنانا تھا تو اس کا نام قرآن شریف میں خیر امت کر کے کیوں پکارا, کیوں اس کے موجود حالت بقول مولویوں کے بدترین معلوم ہوتی ہے, اندرونی و بیرونی حملوں سے پاس پاس ہو جاتا ہے, دجال نے آ کر ہر طرف سے گھیر لیا ہے. تو پھر ایسے مصیبت کے وقت میں اگر خبر گیری بھی کی تو ایک اور دجال بھیج دیا جو دین کا حامی ہونے کی بجائے بے کن ہے, اور ان کے لوگ ہزاروں مجاہدے اور ریاضت زود و تعبت کریں مگر خدا سے مکالمہ کا شرف کبھی بھی نہیں نصیب ہوتا, اور ایسے کہہ گزرے ہیں کہ دوسری امتوں کی عورتوں سے بھی درماندہ اور پس پا افتادہ ہیں. ان میں تو ایک موسوی شریعت کے خادم, ہزاروں نبی آئے اور ایک ایک زمانے میں 400 نبی بھی ہوتے رہے, مگر اس امت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خادم ایک بھی صاحب الہام نہ آیا, گویا کہ سارے کا سارا باغ ہی بے ثمر رہ گیا. پہلے لوگوں کے باغ تو مثمر ہوئے مگر ان کے اعتقاد کے بموجب, نعوذ باللہ, آپ کا باغ بے برگ و بار ہوا. اگر ان لوگوں کا یہی دین اور ایمان ہے تو خدا دنیا پر رحم کرے اور لوگوں کو ایسے ایمان سے نجات دے. ایمان کی نشانی کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے کہ مان لینا اور پھر اس پر یقین آ جانا. جب انسان ایک بات کو سچے دل سے مان لیتا ہے تو اس کا اس پر یقین ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس سے اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص جانتا ہے کہ سنکھیا ایک زہر ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے انسان مر جاتا ہے, یا ایک سانپ جان کا دشمن ہوتا ہے جس کو کاٹتا ہے اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, تو اس ایمان کے بعد نہ تو وہ سنکھیا کھاتا اور نہ ہی سانپ کے سوراخ میں انگلی ڈالتا. آج کل تعاون کے متعلق لوگوں کا ایمان ہے کہ اس کی لاکھ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اسی واسطے جس مکان میں تعاون ہو اس سے کوسوں بھاگتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں. اگر جس چیز پر ایمان کامل ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے عمل بھی صادر ہوا کرتا ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کا ایمان ہو اور جزا سزا کے دن کا ایمان ہو اور انصاف کتاب یاد ہو تو پھر گناہ باقی رہ جائے؟ یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیا خدا کا ایمان سانپ کے خوف سے بھی کیا گزرا ہے؟ مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور پھر بہیں
چوری، جھوٹ، زنا، بدنظری، شراب خوری، فسق و فجور میں فرق نہیں، نفاق اور ریاکاری کی تصدیق نہیں، زبانی ایمان کا دعویٰ ہے، ورنہ عملی طور پر ایمان اور دین کچھ بھی چیز نہیں۔ ہم صاف مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان کو جس چیز کے مفید ہونے کا ایمان ہے اسے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ کوئی امیر اور کوئی غریب ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے گھر سے اپنی جائیداد دولت کو جو اس کے پاس ہے باہر نکال پھینکتا ہو، بلکہ ہم نے تو کسی کو ایک پیسہ بھی پھینک کے نہیں دیکھا۔ پیسہ تو کجا، ایک سوئی بھی اگر کمائی ہوئی ٹوٹ جائے تو اسے رنج ہوتا ہے کہ میرے کارآمد چیز تھی، مگر ایمان باللہ کی قدر لوگوں کی نظر میں اس سوئی کے برابر بھی نہیں، اور نہ اس کا فائدہ ایک سوئی کے برابر لوگ جانتے ہیں۔ پر جب ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے برابر بھی اس کی قدر ان میں نہیں ہوتی، تو اسی کے مطابق ان کو انسان سے نفع بھی نہیں پہنچتا، اور نہ ان کو وہ کمال حاصل ہوتا ہے کہ خدا ان پر الہامات کے دروازے کھول دے۔ 12 اپریل 1903 صبح کے سحر، بیماریوں کے ذکر پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، بیماری کی شدت سے موت اور موت سے خدا یاد آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفہ، سورہ نساء آیت 30، انسان چند روز کے لیے زندہ ہے، ذرہ ذرے کا وہی مالک ہے جو حی و قیوم ہے، جب وقت موت آ جاتا ہے تو ہر ایک چیز السلام علیکم کہتی ہے اور سارے خواہ رخصت کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور جہاں سے یہ آیا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ حضور نے تعاون کے ذکر پہ فرمایا، آسمانی علاج ابھی تک لوگوں نے غیر مفید سمجھا ہوا ہے، سچی توبہ اور تقویٰ کی طرف پورا رجوع نہیں کیا، مگر یاد رکھیں کہ خدا رجوع کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ مولوی عبد القادر صاحب لدھیانوی نے سوال کیا کہ رکوع و سجود میں قرآن آیت یا دعا کا پڑھنا کیسا ہے؟ اس پہ فرمایا، سجدہ اور رکوع فروتنی کا مقام ہے، سجدہ اور رکوع فروتنی کا وقت ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام عظمت چاہتا ہے۔ ماسوائے اس کے حدیثوں سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکوع یا سجود میں کوئی قرآنی دعا پڑھی ہو۔ رین کے متعلق عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا، موجودہ تجاویز رین جائز ہیں، گزشتہ زمانے میں ذمہ داروں سے معاملہ وصول کر لیا کرتے تھے، اگر نہ ہوتی تو معاف ہو جاتا، اور اب خواہ فصل ہو یا نہ ہو کام اپنا مطالبہ وصول کر ہی لیتے ہیں، پر چونکہ حکام وقت اپنا مطالبہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے، تو اس طرح یہ رین بھی جائز رہا، کیونکہ کبھی فصل ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی، تو دونوں صورتوں میں مرتہن نفع نقصان کا ذمہ دار ہے۔ بس رین عدل کی صورت میں جائز ہے، آج کل گورنمنٹ کے معاملے ذمہ داروں سے ٹھیکے کی صورت میں ہو گئے ہیں، اور اس صورت میں ذمہ داروں کو کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوتا ہے، ایسی صورت عدل میں رین بے شک جائز ہے۔ جب دودھ والا جانور اور سواری کا گھوڑا رین بقبضہ ہو سکتا ہے اور اس کے دودھ اور سواری سے مرتہن فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر زمین کا رین تو آپ ہی حاصل ہو گیا۔ پھر زیور کے رین کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، زیور ہو کچھ ہو، جب انتفاع جائز ہے تو خان خواہ تکلفات کیوں بناتے جاویں؟ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکات بھی اس کے ذمہ ہے، زیور کی زکات بھی فرض ہے، چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکات 150 روپے دی ہے۔ بس اگر زیور استعمال کرنا ہے تو اس کی زکات دے، اگر بکری رین رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔ 12 اپریل 1903 دربار شام، ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ خواب ہر ایک انسان کو عمر بھر میں کبھی مبشر اور کبھی وحشتناک ضرور آتے ہیں، مگر وہی قضائے مبرم اور فیصلہ کن نہیں ہوا کرتی۔ خدا تعالی کی معرفت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ قضاء کبھی ٹل بھی جایا کرتی ہے۔ خواب کے متعلق، خواب کے حالات خواہ مبشر ہوں یا منذر، دونوں صورتوں میں قضائے معلق کے رنگ میں ہوا کرتے ہیں، ان کے نتائج کے پل لانے یا روکنے کے واسطے ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ اگر یہ امر میرے واسطے مفید اور تیری رضا کے بموجب ہے تو تو اسے جیسا مجھے خواب میں مبشر دکھایا ہے ایسا ہی بشارت ہمیں صورت میں پورا کر، ورنہ منذر ہے تو اس کی خوفناک صورت سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے بھی استغفار اور توبہ کرتا رہے۔ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ قضاء ٹل جایا کرتی ہے، اس لیے انسان پوری تضرع، خشوع و خضوع اور حضور قلب سے اور سچی عاجزی اور فروتنی اور درد دل سے اسے دعا کرے، خواب میں دیکھے ہوئے حالات کے متعلق خواب وہ کسی رنگ میں ہوں، دونوں صورتوں میں دعا کی ضرورت ہے۔ ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی کوئی ایک وحشتناک ہی معاملہ معلوم ہوا ہوگا کہ انہوں نے ساری رات دعا میں صرف کی اور نہایت درجے کے درد انگیز اور بلبلانے والے الفاظ سے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے۔ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر معلق کو مبرم ہی خیال کر بیٹھے ہوں اور اسی وجہ سے ان کا سارا اضطراب اور گھبراہٹ بڑھ گئی ہو اور اس درجے کا گداز اور رقت ان میں اپنا آخری دم جان کر ہی پیدا ہوئی ہو, کیونکہ اکثر تقدیر جو معلق ہوا کرتی ہے ایسی باریک رنگ میں ہوتی ہے کہ اس کو سرسری نظر سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبرم ہے. چنانچہ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میری دعا سے اکثر وہ قضاء جو قضاء مبرم کے رنگ میں ہوتی ہے ٹل جاتی ہے, اور ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں مگر ان کے اس امر کا جواب ایک اور بزرگ نے دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر معلق ایسے طور سے واقع ہوتی ہے کہ اس کا پہچاننا کہ آیا معلق ہے یا مبرم محال ہو جاتا ہے. اسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مبرم ہے مگر در حقیقت ہوتی وہ تقدیر معلق ہے, اور وہ ایسی ہی تقدیریں ہوں گی جو شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ٹل گئی ہوں, کیونکہ تقدیر معلق ٹل جایا کرتی ہے. غرض اہل اللہ نے اس امر کو خوب واضح طور سے لکھا ہے کہ قضاء معلق ٹل جایا کرتی ہے. حضرت عیسیٰ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی بھاری صعوبت اور مشکل کا وقت تھا, کیونکہ ان کی اپنی کتاب کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں کہ آخر میں فرمایا سومع لتقوا ہو, یعنی تقدیر تو بڑی سختی اور بڑی مصیبت کا وقت تھا مگر اس کے تقوی کی وجہ سے آخر کار اس کی دعا ضائع نہ کی گئی بلکہ سنی گئی. یہ عیسائی بد نصیب سمر کی طرف تو خیال نہیں کرتے کہ اول تو خدا اور اس کا مرنا, یہ دونوں فکرے آپس میں کیسے متضاد پڑے معلوم ہوتے ہیں. جب ایک کان میں یہ آواز ہی پڑتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے, اور پھر ماسوا اس کے ایک ایسے شخص کو خدا بنائے بیٹھے ہیں کہ جس نے بخیال ان کے ساری رات یعنی چار پیر کا وقت لغ اور بیہودہ کام میں جو اس کے آقا اور مولا کی منشا اور رضا کے خلاف کا خان خاص ضائع کیا, اور پھر ساری رات رویا اور ایسے درد اور گداز کے الفاظ میں دعا کی کہ لوا بھی موم ہو مگر ایک بھی نہ سنی گئی, واہ اچھا خدا تھا. پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی روح انسانی تھی نہ روح الوہیت. ہم پوچھتے ہیں کہ بلا ان کی روح اگر انسانی تھی تو اس وقت ان کی الوہیت کی روح کہاں تھی, کیا وہ آرام کرتی تھی اور خواب غفلت میں کے نوم تھی. خود بےچارے نے بڑے درد اور رقت کے ساتھ چلا چلا کر دعا کی, حواریوں سے دعا کرائی مگر سب بے فائدہ تھی, وہ ایک بھی نہ سنی گئی. آخرکار خدا صاحب یہودیوں کے ہاتھ سے ملک عدم کو پہنچے. کیسے قابل شرم اور قابل افسوس ہیں ایسے خیالات. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ایک وقت مصیبت اور صعوبت کا آیا تھا, اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء پر ایک ایسا مشکل اور نہایت درجے کی مصیبت کا ایک وقت ضرور آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عہد کا معاملہ کوئی تھوڑا معاملہ تھا, آخرکار وہاں شیطان بھی بول اٹھا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت مارے گئے, اور ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ نے بھی اس افراتفری میں ایسا خیال کیا ہو, اور بعض صحابہ تو تتر بتر بھی ہو گئے تھے, آپ ایک گڑے میں گر پڑے تھے. وہ من کو ملا وارے دعا کان آلہ رب کا حتم مکریا. سورہ مریم آیت 72 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرور انبیاء اور صلاح کو بھی دنیا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہایت درجے کی مصیبت کا وقت اور سخت جان کا مشکل ہوتی ہے, اور اہل حق بھی ایک دم صحبت میں وارد ہوتے ہیں مگر خدا تعالیٰ جلد تر ان کی خبر گیری کرتا اور ان کو اس سے نکال لیتا ہے, اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اس واسطے ان کی دعاؤں اور ابتحال سے ڈر جایا کرتی ہے. شیخ رحمت اللہ صاحب اف لاہور کی دکان کو آگ لگنے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ننگے سر اور ننگے پاؤں سجدے میں گر کر دعا کی, تو مان دعا کرتے کرتے خدا تعالیٰ نے ہوا کا رخ بدل دیا اور امن امن کی آواز آ گئی اور ہر طرح اطمینان ہو گیا. اس واقعے پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہوا پانی آگ وغیرہ بھی ایک طرح کے ملائکہ ہی ہیں, ہاں بڑے بڑے ملائکہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا مگر اس کے سوا باقی اشیاء مفید بھی ملائکہ ہی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جہاں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, بنی اسرائیل آیت 45. یعنی کل اشیاء خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. تسبیح کے معنی یہی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح اس کا منشا ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں, اور ہر ایک امر اس کے ارادے اور منشا سے واقع ہوتا ہے. اتفاقی طور سے دنیا میں کوئی چیز نہیں, اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تام اور اقتدار نہ ہو تو وہ خدا ہی کیا ہوا, اور دعا کی قبولیت کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہوا کو جدھر چاہے اور جب چاہے چلا سکتا ہے,
اور جب ارادہ کرے بند کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں پانی اور پانیوں کے سمندر ہیں، جب چاہے جو زن کر دے اور جب چاہے ساکن کر دے، وہ ذرے ذرے پر قادر اور مقتدر خدا ہے، اس کے تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جنہوں نے دعا سے انکار ہی کر دیا ہے، ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے خدا کو ہر ذرے پر قادر مطلق نہ جانا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ اتفاق کچھ بھی نہیں بلکہ جو ہوتا ہے، اور اگر پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے اور حکمت سے گرتا ہے، اور یہ سب ملائکہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے اشارے سے کام کرتے ہیں اور ان کے خدمت میں لگائے جاتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے سچے فرما بردار اور اسی کی رضا کے خواہ ہوتے ہیں، جو خدا کا بن جاتا ہے، اسے خدا تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو، من کان للہ کان اللہ لہ۔ پھر ایسے مرتبے کے بعد انسان کو وہ رعیت ملتی ہے کہ باغی نہیں ہوتی، دنیاوی بادشاہوں کی رعیت تو باغی بھی ہو جاتی ہے، مگر ملائکہ کی رعیت ایک ایسی رعیت ہے کہ وہ باغی نہیں ہوتی۔ 13 اپریل 1903 دربار شام، حضرت اقدس نے ایک خواب سنایا جو گزشتہ شب کو آیا تھا۔ فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا بحر زخار کی طرح ایک دریا ہے جو شام کی طرح بل پیش کھاتا مغرب سے مشرق کو جا رہا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے سمت بدل کر مشرق سے مغرب کو الٹا بہنے لگا۔ فرمایا، اب تو وہ زمانہ تاؤں نے دکھانا شروع کر دیا ہے جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی قتل ہوتے تھے، جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی قتل ہوئے تھے۔ تو ایک بڑا فلاں شخص کا کیا حال ہوا، فلاں کا کیا حال ہوا، اگر جس کے متعلق اس نے دریافت کیا اسی کے متعلق جواب ملا کہ وہ سب قتل کیا گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ لوگوں کے مارے جانے کے بعد میں نے زندہ رہ کر کیا بنانا ہے، مجھے بھی زندگی کی ضرورت نہیں۔ سو آج کل تاؤن وہ حال دکھا رہی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان لمبی عمر کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جب دوست اور تعلق دار ہی نہ رہے تو اس عمر کا ہونا بھی ایک وبال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت دیکھ کر انسان ایسی لمبی عمر کی بھی آرزو نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان دوستوں اور رشتے داروں کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ ایک جانور آج کل کے موسم میں شام کے بعد مسجد مبارک کے شانشین آبا پر حملہ کیا کرتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جاوے کہ ایک دفعہ یہ جگہ پکڑا جاوے پھر ہم اسے چھوڑ ہی دیں گے، مگر ایک دفعہ پکڑا جانے سے اتنا تو ضرور ہوگا کہ پھر وہ کبھی آئندہ یہ جگہ اس طرح حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ فرمایا، ہر جانور کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جس جگہ سے اسے ایک دفعہ ٹھوکر لگتی ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس جگہ کا پھر وہ کبھی قصد نہیں کرتا۔ مگر انسان ہی ایک ہے جو باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے ان پرندوں وغیرہ سے بھی گرا ہوا ہے، کہ جہاں سے اسے مصائب پہنچتے ہیں ضرر اور نقصان اٹھاتا ہے اس کی طرف بھاگنے کا حریص ہوتا ہے، ہوشیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس نافرمانی کو ترک کرتا ہے، بلکہ جذبات نفس کا مطیع ہو کر پھر اسی کام کو کرنے لگتا ہے جسے ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہو۔ 14 اپریل 1903 صبح کی سیر۔ فرمایا، صادق کی باسط کے ساتھ ہی آسمان سے اس کے واسطے کشش نازل ہوا کرتی ہے جو دلوں کو ان کی استعدادوں کے مطابق کشش کرتی ہے اور ایک قوم بنا دیتی ہے۔ اس سے تمام شہید روحیں صادق کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ دیکھو، ایک شخص کو دوست بنا کر اس کو اپنے منشا کے مطابق بنانا ہزار مشکل رکھتا ہے، اور اگر ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی کسی کو صادق وفادار اور دوست بنانے کی کوشش کی جاوے تو بھی عمارت خطر میں ہی پڑتا ہے، اور پھر آخرکار اس خیال کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر ادھر اب لاکھوں ہیں کہ غلاموں کی طرح سچے فرما بردار وفادار صدق و وفا کے پتلے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس عمر کی تلاش سے 22 برس پیشتر جب اس کی ایک بھی مثال قائم نہ ہوئی تھی دی گئی، چنانچہ الہام ہے والقیت و آلہ کا محبت امنی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کشش کا نزول ہے، صحیح تو دوستی کے رنگ میں چلے آتے ہیں مگر شقی بھی اس حصے سے معروم نہیں، اس میں مخالفت کا جوش شعلے مار رہا ہے۔ جب کہیں ہمارا نام بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے تو سام کی طرح بل پیش کھاتے اور بے خود ہو کر مجنونوں کی طرح گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں۔ ورنہ بھلا دنیا میں ہزاروں فقیر لنگوٹی پوش بھنگی چرسی کنجر بدمعاش بدعتی وغیرہ پھرتے ہیں، مگر ان کے لیے کسی کو جوش نہیں آتا اور کسی کے کان پر جو نہیں چلتی۔ وہ چاہے بد مذہبیاں اور بے دینیاں کریں پھر بھی ان سے مستی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ چونکہ روحانیت سے خالی ہیں، احساس سے ان کے واسطے کسی کو کشش نہیں۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عبادت میں ہزاروں ہزار لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر بھی آپ کے مخالفت کے لیے قبر بستہ ہوئے، اپنے مالوں کا جانوں کا نقصان منظور کیا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے لیے دن رات تدبیروں منصوبوں میں کوشاں ہوئے، مگر دوسری طرف مسلمہ تھا، ادھر کسی کو توجہ نہ تھی، اس کے مخالفت کے واسطے کسی کے کان بھی کھڑے نہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جس سے گھر گھر میں پھوٹ اور جدائی ہوتی تھی، مسلمہ کے واسطے ہرگز نہ ہوئی۔ غرض سادے کے واسطے ایک کشش ہوتی ہے جو دلوں کے ولولوں کو ابھارتی اور جوش میں لاتی ہے۔ شہیدوں کے ولولے شہادت اور اشقیا کے شخاوت کے رنگ میں پھل لاتے ہیں، شخیجوں کے اسی فطرت کے ہوتے ہیں، اس واسطے ان کے واسطے کشش بھی الٹے رنگ میں سورات لاتی ہے۔ دربار شام ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا ہندوؤں والی دھوتی باندھنی جائز ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، تشبہ بالکفار تو کسی رنگ میں بھی جائز نہیں، اب ہندو ماتھے پر ایک ٹیکا سا لگا لیتے ہیں، کوئی وہ بھی لگا لے، یا سر پر بال تو ہر ایک کے ہوتے ہیں مگر چند بال بودھی کی شکل میں ہندو رکھتے ہیں، اگر کوئی ویسے ہی رکھ لے ہوئے تو یہ ہرگز جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اپنی ہر ایک چال میں وضع قطع میں غیرت مندانہ چال رکھنی چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیبند بھی باندھا کرتے تھے اور سراویل بھی خریدنا آپ کا ثابت ہے، جسے ہم پاجامہ یا تمبی کہتے ہیں، ان میں سے جو چاہے پہنے، علاوہ ازی ٹوپی کرتا چادر پگڑی بھی آپ کی عادت مبارک میں تھی، جو چاہے پہنے کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو کوئی نئی ضرورت درپیش آئے تو اسے چاہیے کہ ان میں سے ایسی چیز کو اختیار کرے جو کفار سے تشبیہ نہ رکھتی ہو اور اسلامی لباس سے نزدیک کر ہو۔ جب ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان لایا تو پھر اس کے بعد وہ ڈرتا کس چیز سے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی خواہش اب اس کے دل میں باقی رہ گئی ہے؟ کیا کفار کے رسوم اور عادات کی؟ اب اسے ڈرنا چاہیے، اب اسے ڈر چاہیے تو خدا کا، اتباع چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی ادنا سے گناہ کو خفیف نہ جاننا چاہیے، بلکہ صغیرہ ہی سے کبیرہ بن جاتے ہیں، اور صغیرہ ہی کا اصرار کبیرہ ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ہی نہیں دی کہ ان کے لباس یا پوشش سے فائدہ اٹھائیں۔ سیالکوٹ سے ایک دو بار انگریزی جوتا آیا، ہمیں اس کا پہننے ہی مشکل ہوتا تھا، کبھی ادھر کا ادھر اور کبھی بائیں کا دائیں، آخر تنگ آ کر سیاہی کا نشان لگایا گیا کہ شناخت رہے، مگر اس طرح بھی کام نہ چلا۔ آخر میں نے کہا کہ یہ میری فطرتی کے خلاف ہے، جیسا جوتا پہنوں۔ انہی صاحب نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص جاتا اور ایک جگہ پر دو راہ جمع ہو جائیں، ایک دائیں اور دوسرے بائیں کو، تو کس راہ کی طرف جائے؟ فرمایا، اس سے اگر تمہاری مراد بھی جسمانی راہ ہے تو پھر اس راہ جاوے جس میں اس کی صحت نیت اور کوئی فساد نہیں، اور اگر جانتا ہے کہ ادھر بدبو اور افونت ہے، یہ کنجروں اور فاسقوں خدا اور رسول کے دشمنوں کے گھر ہیں، تو اس راہ کو چھوڑ دے، غرض صحت نیت کا خیال کر لے اور فساد کی راہ سے کلی پرہیز کرے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ بے ایمانی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، بے ایمانی خدا کی معرفت نہ ہونے اور ایمان کے کامل درجے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ادھورا ایمان کس کی وجہ ہوتی ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور، جب سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدی میں مماثلت ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس سلسلے کے خادم تو نبی کہلائے مگر ادھر اس طرح کوئی بھی نبی نہ کہلایا؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، مشابہت میں ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی بالکل آپس میں ایک دوسرے سے عین ہوں اور ان کا ذرہ بھی آپس میں خلاف نہ ہو۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو شیر ہے، تو اب اس میں کیا بلا ضروری ہے کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں، چار پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو، اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجن تشابہ ہوتا ہے، ویسے ہی من وجن مخالفت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے کنتم خیر امت تو ہمیں ہی فرمایا ہے، جو اعلی درجے کے خیر اور برکات تھے وہ اسی امت میں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوا پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔ اس زمانے میں تو ایک گونا جہالت تھی، اب کوئی کہے کہ اس طرح بھی تشابہ نہ ہوا تو یہ اس کا کہنا درست نہ ہوگا۔ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس امت کو کوئی خیر و برکت ملے گی نہیں، اور نہ اس میں شرف مکالمات اور مخاطبات کا ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مور کے سوائے اب کوئی نبوت نہیں چل سکے گی. اس امت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب اولو العزم صاحب شریعت کامل آنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ آرے قسم کی نبوت بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی، اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سورہ عذاب آیت 41. اس آیت میں اللہ تعالی نے جسمانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے، اور ساتھ ہی روحانی طور پر اس بات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں، اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا. وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے، اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی حتی کی شان ہوتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا کہ کنتم خیر امت، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ. اگر یہ مانے کیے جامع کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے، تو پھر خیر الامت کے بجائے شر الامم ہوئی یہ امت. جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شر بھی نصیب نہ ہوا تو یہ تو کل انعام بل و مزل ہوئی، اور باہیں میں سیرتی سے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ خیر الامم. اور پھر سورہ فاتحہ کی دعا بھی لگ جاتی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوں کے پلاؤ زردے مانگنے کی دعا سکھائی ہے، اور ان کے جسمانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے، ہرگز نہیں. اور اگر یہی مانے ہیں تو باقی رہ بھی کیا گیا جس سے اسلام کا علو ثابت ہو جاوے. اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی، اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد ان کی امت میں سے سینکڑوں نبی آئے، مگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے. نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی مہر سے، اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے. ہزاروں اس امت میں سے مکالمات اور مخاطبات کے شرف سے مشرف ہوئے، اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود ہوتے رہے ہیں. سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کیے. چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب فتح الغیب ہی کوئی دیکھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما، بنی اسرائیل آیت 73. اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس امت کو عامہ بنایا تھا تو عجب ہے خود ہی اسے عامہ بنایا، اور خود ہی عامہ کے واسطے زجر اور توبیق ہے کہ آخرت میں بھی عامہ ہوگی. اس امت بیچاری کے کیا اختیار؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کہے کہ اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا تو تجھے قید کر دیا جاوے گا، مگر پھر خود ہی سے دھکا دے دے. گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرا کیا گیا، اور تو بائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی، اور دوسری طرف کہتا ہے من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما. اب بتاؤ کہ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کہا کہ خیر امت، اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ تو عامہ ہے، آخرت میں بھی عامہ ہوگی. نعوذ باللہ، کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں. اور اگر کوئی باہر سے اس کی اصلاح کے واسطے آ گیا تو بھی مشکل. اس امت کے نبی کی حتی کہ شان اور قوم کی بھی ناک کٹی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے، اور کسی کو یہ شرف مکالمہ عطا نہیں کیا جا سکتا. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ ایسے بڑے نبی ہو کر ان کی امت ایسی کمزور اور گئی گزری ہے. ایسا نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی امت میں نبوت ہے اور نبی ہیں، مگر لفظ نبی کا بوجہ عظمت نبوت استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن برکات اور فیوز موجود ہیں. ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ کیا راہ ہے جس سے انسان خدا کو پا سکے. فرمایا، جو لوگ برکت پاتے ہیں ان کی زبان بند اور عمل ان کے وسیع اور صالح ہوتے ہیں، पंजाबी में कहावत है कि कैना एक जानवर होता है, उसकी बदबू सख्त होती है और करना खुशबूदार दस्त होता है। सो ऐसे ही चाहिए कि इंसान कहने की निस्बत करके बहुत कुछ दिखाए, सिर्फ जुबान काम नहीं आती, बहुत से होते हैं जो बातें बहुत बनाते हैं और करने में नहायत सुस्त और कमजोर होते हैं। सिर्फ बातें जिनके साथ रू ना हो वो नजासत होती है, बात वही बरकत वाली होती है जिसके साथ आसमानी नूर हो और अमल के पानी से सरसब्ज की गई हो। इसके वास्ते इंसान खुद ब खुद ही नहीं कर सकता, चाहिए कि हर वक्त दुआ से काम करता रहे और वो दर्द गुदास से और सोच से उसके आस्ताने पर गिरा रहे और इसे तौफीक मांगे, वरना याद रखे कि अंधा मरेगा। देखो जब एक शख्स को कोड़ के एक दाग पैदा हो जावे तो इसके वास्ते फिक्रमंद होता है और दूसरी बातें उसे भूल जाती हैं। इसी तरह जिसको रूहानी कोड़ का पता लग जावे उसे भी सारी बातें भूल जाती हैं और वो सच्चे इलाज की तरफ दौड़ता है, मगर अफसोस के इससे आगाह बहुत थोड़े होते हैं। ये सच है इंसान के वास्ते ये मुश्किल है कि वो सच्ची तौबा करे, एक तरफ से तोड़कर दूसरी तरफ जोड़ना नहायत मुश्किल होता है। हाँ मगर जिसे खुदा ताला तौफीक दे, हाँ अदब से हया से शर्म से उसे दुआ और इल्तिजा करनी चाहिए कि वो तौफीक अता करे, और जो ऐसा करते हैं वो पा भी लेते हैं और उनकी सुनी भी जाती है। सिर्फ बातों ही आदमी मुफीद नहीं होता, कपड़ा जितना सफेद होता है और पहले इस पर कोई रंग नहीं दिया जाता उतने ही उमदा रंग उस पर आता है। बस तुम इस तरह अपने आप को पाक करो तो तुम पर खुदाई रंग उमदा चढ़े। अहले बैत जो एक पाक करो और बड़ा अजीम शान घराना था, उसके पाक करने के वास्ते भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अल बैत यतवाहिरकुम तत्हीरा, सूरह अज़ाब आयत 24। यानी मैं ही नापाकी और निजासत को दूर करूंगा और खुद ही उनको पाक किया, तो भला और कौन है जो खुद ब खुद पाक साफ होने की तौफीक रखता हो। बस लाजमी है कि इसे दुआ करते रहो और उसी के आसानी पर गिरे रहो, सारी तौफीकें उसी के हाथ में। 15 अप्रैल 1903 सुबह की सैर। फरमाया रात के सवाल का यह हिस्सा कि जब मुमासलत है मूसवी और मोहम्मदी सिलसिलों में तो मोहम्मदी सिलसिले में मूसवी सिलसिले की तरह नबी क्यों ना आए। यह हिस्सा ऐसा है जिससे एक इंसान को धोखा लग सकता है, लिहाजा हम इसके मुतालिक ज्यादा तशरीह कर देते हैं। अव्वल तो वही बात कि मुमासलत के लिए जरूरी नहीं कि दूसरे का वो आयन हो, मुशब्बा व मुशब्बा बेही मजूर फर्क होता है। ये खूबसूरत इंसान को चांद से मुशाबत दे देते हैं, मगर चाहिए कि ऐसे इंसान का नाक ना हो, कान ना हो, सिर्फ एक गोल सफेद चमकीला सा टुकड़ा हो। असल बात यह है कि मुशाबत के वास्ते बाज हिस्से में मुशाबत जरूर होती है। देखिए हजरत मूसा से आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबत है, और इसमें सिर्फ आला जुज यही है कि हजरत मूसा ने एक कौम को जो फिरौन के मातहत गुलामी में मुब्तला थी और उनके हालात गंदे हो गए थे, वह खुदा को भूल गए थे और उनके ख्यालात और हिम्मतें पस्त हो गई थीं, मूसा ने इस कौम को फिरौन से निजात दिलाई और उनको खुदा ताला से ताल्लुक पैदा करने के काबिल बना दिया। इसी तरह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक कौम को बुतों के गुलामी और राह और रस्म की कैद से निजात दिलाई और अपने दुश्मन को फिरौन की तरह हलाक को बर्बाद किया। ये मुशाबत थी। अगर गौर से देखा जावे तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बाद किसी दूसरे के नबी न कहलाना सिर्फ शौकत है, और हजरत मूसा के बाद और लोगों के भी नबी कहलाने से उनकी कसर शान, क्योंकि हजरत मूसा भी एक नबी थे और उनके बाद हजारों और भी नबी आए, तो उनकी नबूत की खसूसियत और अजमत कोई नहीं साबित होती, बरक्स इसके आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजमत और आपके नबूत के लफ्ज का पास और अदब किया गया है कि आपके बाद किसी दूसरे को इस नाम से किसी तरह भी शरीक न किया गया। अगरचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी हजारों बुजुर्ग नबूवत के नूर से मुनव्वर थे और हजारों को नबूवत का हिस्सा अता होता रहा है और अब भी होता है, मगर क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खातमुल अंबिया रखा गया था, इसलिए खुदा ताला ने ना चाहा कि दूसरों को भी ये नाम देकर आपकी कसर शान की जावे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हजारों इंसानों को नबूवत का दर्जा मिला और नबूवत के आसार और बरकत उनके अंदर मौजूद थे, मगर नबी का नाम सिर्फ शान नबूवत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सद्दे बाब नबूवत के खातिर उनको इस नाम से जाहिरन मुलक्कब न किया गया। मगर दूसरी तरफ क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूज किया गया था और नबूवत के अनवार जारी भी थे, जैसे कि वला के रसूल अल्लाह व खातम नबीन से निकलता है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौर और इज़न से और आपके नूर से नूर नबूवत जारी भी है और यह सिलसिला बंद भी नहीं हुआ। फरमाया नबूवत के माने मुकालमा के हैं, जो गैब की खबर देवे वो नबी है। अगर आइंदा नबूवत को बातल करार दोगे तो फिर ये उम्मत खैर उम्मत न रहेगी बल्कि कल अनआम होगी। और सूरह फातिह की तालीम जिसमें ए दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम है بے سود ٹھہرے گی, کیونکہ انعام اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں, تو پھر دعا کا کیا فائدہ ہوا. اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت خودسی نہ تھی, خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس میں معرفت کی پیاس رکھ دی ہے, اور خود ہی فرمایا ہے من کانا فی حاضر یاما فوا فی الاخرت یاما, بنی اسرائیل آیت 73. ادھر یہ کہا اور ادھر مکالمہ کا دروازہ بند ہوا, تو پھر تو خدا نے دیدہ دنس تھا آما رکھنا چاہا, اور پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, عنکبوت آیت 70. اس کے کیا معنی ہوئے؟ فرمایا یہ بھی ضروری تھا کہ اسے یعنی نبوت کو ظاہراً بھی شائع کیا جاوے, تاکہ موسیٰ سے لے کے نبیوں کے ساتھ آپ کی امت کے لوگ بھی مماثلت کے پورا کرنے میں صاف طور سے نبی اللہ کا لفظ فرما دیا, اور اس طرح سے دونوں امور کا لحاظ نہایت حکمت اور کمال لطافت سے رکھ لیا گیا. ادھر یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے شان بھی نہ ہو, اور ادھر موسیٰ سلسلے سے مماثلت بھی پوری ہو جاوے. 1300 برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کے نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ کیا, اور اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس عمر میں پختہ ہو گئے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں, اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جاوے تو اس سے آن حضرت کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا. اس واسطے آپ نبوت کا لفظ مسیح کے لیے ظاہراً بھی بول دیا. یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو, اور پھر فرما دیا کہ اچھا آپ کر لیا کرو. پہلے منع کرنا بھی حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں کے خیالات ابھی تازہ بتازہ بت پرستی سے ہٹے تھے, تاکہ وہ اپنی اس عادت کی طرف عائد نہ کریں. پھر جب دیکھا کہ اب ان کے ایمان کمال کو پہنچ گئے ہیں اور کسی قسم کے شرک و بدعت کو ان کے ایمان میں راہ نہیں تھی, اجازت دے دی. بالکل اسی طرح یہ امر ہے, پہلے 1300 برس سے اس عظمت کے واسطے نبوت کا لفظ نہ بولا, اگرچہ صفتی رنگ میں صفت نبوت اور انوار نبوت موجود تھے اور حق تھا کہ ان لوگوں کو نبی کہا جاوے, مگر خاتم الانبیاء کے نبوت کی عظمت کے پاس کی وجہ سے وہ نام نہ دیا گیا. مگر اب وہ خوف نہ رہا تو آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے نبیوں کا لفظ فرمایا. آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ بولنے کے واسطے دو امور مد نظر رکھنے ضروری تھے. اول عظمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوم عظمت اسلام. سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پر 1300 برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا, تاکہ آپ کے ختم نبوت کی حد تک نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیفوں اور صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جانے لگتا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پر بولا جاتا رہا, تو اس میں آپ کے ختم نبوت کی حد تک تھی اور کوئی عظمت نہ تھی. سو خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد 1300 برس تک اس لفظ کو آپ کی امت پر سے اٹھا دیا, تا آپ کی نبوت کی عظمت حق ادا ہو جاوے. اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ نبی اللہ بولا جاوے, اور تب پہلے سلسلے سے اس کی مماثلت پوری ہو, آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا, اور اس طرح پر نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا, اور موسوی سلسلہ کی مماثلت بھی قائم رکھی, اور یہ عظمت اور نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قائم رکھی. محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریح جائز نہیں, دوسری جائز ہے, مگر میرا اپنا مذہب یہ ہے کہ ہر قسم کے نبوت کا دروازہ بند ہے صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد سے جو نبوت ہو وہ جائز ہے. عرض کیا گیا کیا کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے؟ حضرت اختص نے فرمایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء آیت 35, اور ولی الرجال علیہن درجہ, البقرہ آیت 239. عورتیں اصل میں مردوں کے ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں, جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بیچاری ناقصات الخلق کس حساب میں ہے. 16 اپریل 1903 بعد نماز مغرب حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک نئی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس وقت میں امت موسوی کی طرح جو مامور اور مجددین آئے ان کا نام نبی نہ رکھا گیا, تو اس میں یہ حکمت تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت میں فرق نہ آوے, اور اگر کوئی نبی نہ آتا تو پھر مماثلت میں فرق آ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم, ابراہیم, نوح اور موسیٰ وغیرہ میرے نام رکھے, حتیٰ کہ آخر کار جری اللہ فی خلج الانبیاء کہا, گویا اس سے سب اعتراض رفع ہو گئے, اور آپ کی امت میں ایک آخری خلیفہ ایسا آیا جو موسیٰ کے تمام خلفاء کا جامع تھا. 17 اپریل سن 1903. فرمایا انسان کے قوا اور اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو اور اس کی بہت سی شاخیں ہوں اور سب اسی لیے ہوتی ہیں کہ پھل دیویں. ایسے ہی انسان کو جو اخلاق دیے گئے ہیں ان کے استعمال کے مختلف موقع ہوتے ہیں. کبھی علم کی قوت ہوتی ہے مگر وقت ان کے استعمال کا نہیں ہوتا, مصلحت ایسے کام لینے کا تقاضا نہیں کرتی. ایسے ہی غضب کا حال ہے, جس قدر قوا انسان لے کر آیا ہے حکمت الہی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اپنے محل پر استعمال ہوں, ورنہ پھر خدا تعالیٰ کا فعل ابس کہتا ہے. 2 گریجویٹ لاہور سے حضرت اقدس کی ملاقات کو تشریف لائے. ان کی آمد پر عیسویت کے متعلق ذکر چل پڑا. حضرت اقدس نے عیسویت کی تعلیم کے متعلق فرمایا, ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ انجیل کو پیش کس خیال سے کرتے ہیں, اس کی تعلیم تو انسانی فطرت ہی کے خلاف پڑی ہوئی ہے. اور تو اور ایک درخت کی طرح مثال خیال کرو اور اس کے مختلف شاخوں کو انسان کے مختلف قوا. انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ مختلف الاوقات پر مختلف قوا سے کام لیوے, کیونکہ اس کی فطرت میں اس کی پیدائش کے وقت سے ایسے ہی رکھا گیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک وقت ایک اور برمحال غضب ہو تو اس کی جگہ علم کرے اور ہمیشہ ایک قوت سے کام لے. ایک انسان کو ایک وقت ایک اور برمحال غضب ہو تو اس کی جگہ علم کرے اور ہمیشہ ایک قوت سے کام لے, دوسرے قوا کے ظہور کا موقع نہ ہوئے. اگر ایسا ہی خدا تعالیٰ نے کرنا تھا تو اتنے مختلف قوا کیوں انسان کو دیے؟ صرف ایک عفو اور علم ہی دیتا, باقی قوا سے جب کام لینا ہی گناہ تھا تو وہ عطا کیوں کیے؟ نہیں, ایسا نہیں, بلکہ انسان کی انسانیت اور اخلاق فاضلہ ہی میں اسی میں ہیں کہ محل اور موقع کے مطابق اپنے قوا کا اظہار کرے, ورنہ اس میں اور حیوانوں میں مابل امتیاز کیا ہوا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ایک دو مرتبہ اور درگزر کیا جاوے اور نیک سلوک کیا جاوے تو اطاعت میں ترقی کرتے اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں, اور بعض شرارت میں اور بھی زیادہ ترقی کرتے اور احکام کی پرواہ نہ کر کے ان کو توڑ دینے کی طرف دوڑتے ہیں. اب اگر ایک خدمت گار کو جو نیا شریف التوا آدمی ہے اور اتفاقاً سے غلطی ہو گئی ہے اسے اٹھ کر مارنے اور پیٹنے لگ جائیں تو کیا وہ کام دے سکے گا؟ نہیں, بلکہ اس سے تو افو اور درگزر کرنا ہی اس کے واسطے مفید اور اس کی اصلاح کا موجب ہے. مگر ایک شریر کو جس کا بارہا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ افو سے نہیں سمجھتا بلکہ اور بھی شرائط میں قدم آگے رکھتا ہے تو اس کو ضرور سزا دینی پڑے گی, اور اس کے واسطے مناسب یہی ہے کہ اسے سزا دی جائے. اس قانون کے سوا انجیلی تعلیم پر چل کر تو انسانی تمدن کا نظام چل سکتا ہی نہیں. بھلا اگر ایسا ہی ان کا مذہب تھا تو پھر عدالتوں کے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عدالتوں کے قوانین میں کیوں سزائیں مقرر ہیں؟ کسی مجرم کے واسطے کہیں قانون میں عفو کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ ہر جرم کی سزا مقرر کی گئی ہے. انجیلی تعلیم نے صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا ہے. اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی کتاب سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ مختص زمان اور مختص مکان تعلیم ہے تو اس کے آسمانی اور الہامی ہونے میں تو ہمیں انکار ہی کرنا پڑتا, کیونکہ بھاری بھاری ضرورتوں کے پورا کرنے کی اس کے اندر وسعت نہیں. کیا اگر کسی شریر کو اس کی اصلاح کے لیے سزا دی جاوے تو وہ گناہ ہے؟ اور کیا ایک ایسے ایک شخص کو جو بدمعاش ہے اور چوری کر کے لوگوں کا مال مار چکا ہے اس کو عین مال پر سزا دی جاوے تو یہ برا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاحی سزا اور چشم نمائی پر منحصر ہوتی ہے. لڑکے جو استادوں کے پاس تعلیم پاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ چشم نمائی کرنا پڑتی ہے, اور اگر وہ ہمیشہ ہر خطا پر عفو ہی کرتے رہیں تو لڑکا خراب ہو جاتا ہے. ایسی تعلیم اب یہ لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ اسے چھپاتے, اسے پوشیدہ رکھتے. اگر کوئی انجیل پوچھتا بھی تو کہہ دیتے کہ انجیل فلاں الماری میں بھول گئی ہے اور آج وہاں رہ گئی ہے, کل دیں گے, اور اس طرح پر ہر روز چلاتے رہتے, کیونکہ انجیلی تعلیم موجودہ زمانے میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جاوے. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے اس تعلیم پر عمل کر کے دکھلایا ہو؟ کسی پادری اور عیسائی کو جب یہ بات حاصل نہیں تو اور کوئی کیا کرے گا؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مسیح نے بھی انجیل کی تعلیم کے موافق کر کے نہیں دکھایا اور ان کا عمل ثابت نہیں ہے اور بیچارے کے شمار میں ہیں. اگر یہ تعلیم صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ عیسائی لوگ اب بھی کرتا مانگنے والے کو چادر دے دیتے اور ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دیتے. مگر ہم کو افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ تکلف اور تصنع سے بھی برے نام کسی نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا. کوئی تو انجیل کی عزت رکھنے والا ہوتا. برخلاف اس کے دیکھا گیا ہے کہ اگر ذرا سی بات بھی مشنریوں کے خلاف مزاج ہوئی تو عدالت پہنچاتے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سزا دلائی جاوے، مگر قرآن شریف اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ فرماتا ہے جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، الشورى آیت 41. یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس عفو میں اسلام مد نظر ہو، دگار نہ ہو، تو ایسے شخص کو خدا سے اجر ملے گا. دیکھو قرآن شریف نے انجیل کی طرح ایک پہلو پر زور نہیں دیا، بلکہ محل اور موقع کے موافق عفو یا سزا کی کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے. عفو غیر محل نہ ہو، ایسا عفو نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی مجرم کو زیادہ ضرورت ہو اور دریری بڑھ جاوے اور وہ اور بھی گناہ اور شرط میں ترقی کرتے کرے. غرض دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے. اگر عفو سے اس کی عادت بد جاتی رہے تو عفو کی تعلیم ہے، اور اگر اصلاح سزا میں ہو تو سزا دینی چاہیے. اور پھر اگر قرآن شریف کی اور باقی تعلیموں کو بھی زمانے کے ساتھ مطابق کرنا چاہیں تو اور کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی. پھر فرمایا قرآن شریف نے جو فرمایا اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، النمل آیت 83. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت کے متعلق یہ پیشگوئی ہے، اس کے دعوی کا بہت بڑا انحصار اور دار و مدار نشانات پر ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے اسے بھی بہت سے نشانات عطا فرما رکھے ہوں گے. کیونکہ یہ جو فرمایا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نشانات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور ان کو نہ مانا، اس واسطے ان کو یہ سزا ملی. نشانات سے مراد صرف مسیح موعود کے نشانات ہیں، ورنہ یہ امر تو ٹھیک نہیں کہ گناہ تو زائد کرے اور اس کی سزا امر کو ملے جو اس سے 1300 سال بعد آیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لوگوں نے نشانات دیکھے اور ان سے انکار کیا تو اس انکار کی سزا تو ان کو اسی وقت مل گئی اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے. اگر آیت سے وہی نشانات مراد ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے، تو اب ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں، اگر ان سے پوچھا بھی جاوے کہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے نشانات ظاہر ہوئے، تو ہزاروں میں سے شاید کوئی ایسا نکلے جس کو اس طرح پر آپ کے نشانات سے علم ہو، ورنہ عام طور سے اب مسلمانوں کو خبر تک بھی نہیں کہ وہ نشانات کیا تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ان کو ظاہر فرمایا. مگر کیا اس لا علمی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے نشانات سے منکر ہیں اور ان کو وہ نہیں مانتے؟ حالانکہ وہ مومن بھی ہیں، اگر ان کو علم ہو تو وہ مانے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی انکار نہیں. ان لوگوں کے متعلق تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نہ ماننے کا لفظ لا سکتے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو علیہ وسلم کو آپ کے نبوت کی تفاصیل سمیت مان لیا ہوا ہے، اب وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر وہ نشانات اب حجت نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں. جنہوں نے دیکھ کر انکار کیا تھا وہ ہلاک ہو چکے. موجودہ زمانے کے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے نہیں تو وہ انکار کی وجہ سے ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس معلوم ہوا کہ ان نشانات سے مراد مسیح موعود ہی کے نشانات ہیں، جن کے انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کی تنبیہ ہے اور خدا تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح موعود کے نشانات سے انکار کیا ہے. اور یہ خدائی فیصلہ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ نص سری ہے اس بات پر کہ تعاون مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے آئی ہے. 18 اپریل 1903 بوقت فیض. نوارد مہمانوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ حضور کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا دعویٰ مسیح موعود کا ہے، جس کے کل عیسائی اور مسلمان منتظر ہیں اور وہ میں ہوں. پھر پوچھا گیا کہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ فرمایا اب وقت تھوڑا ہے، سوال تو انسان چند منٹوں میں کر لیتا ہے، مگر بعض اوقات جواب کے لیے چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں. جب تک ہر ایک پہلو سے نہ سمجھا جاوے تو بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی، اس لیے آپ کتابیں دیکھیں یا پھر کافی وقت ہو تو بیان کر دی جائیں گے. اس فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32. جو جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے کلام بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح خدا تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلا مکالمہ نہیں رہتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب انسان کو خدا پیار کرنے لگتا ہے تو اسے کلام بھی کرتا ہے، غیب کی خبریں اس پر ظاہر کرتا ہے، اور اسی کا نام نبوت ہے. مجلس قبر جی شاہ. فرمایا خدا تعالیٰ کی معرفت کی راہ بہت باریک اور تنگ ہے، اس لیے اس کا مشاہدہ انسان پر مشکل ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس لیے انسان اس پر مائل ہو جاتا ہے، مگر تامے کے سامراج کے انسان کو ایسا لگا ہوا ہے کہ طبیب ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ پیش نہیں جاتی. بعض دنیا دار اعتراض کرتے ہیں کہ دینداری اختیار کی تو مصیبت آئی، مگر وہ بہت جھوٹے ہیں. دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے ثواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے، اور دنیا دار پر
جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی لعنت کا مجھے بن جاتی ہے.
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت پڑی, مگر کیا ہی پیاری مصیبت تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ویسے ہی زور سے قرآن نازل ہوتا جاتا. وہ دور گو جلدی ختم ہو گیا, یعنی صرف حضرت معاویہ تک ہی رہا, مگر نہ وہ رہے نہ یہ, ہاں شہید گروہ کے آثار قیامت تک رہے اور شفیع کا نام بھی ندارت. کاش کہ ابو جال کبھی زندہ ہو کر آتا تو دیکھتا کہ جس کو واقعی اور ذلیل خیال کرتا تھا خدا تعالیٰ نے اس کی کیا شان بنائی ہے, مشرق اور مغرب تک کہاں کہاں براد اسلامیہ پھیلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ فوت ہوئے انہوں نے تو وہ ترقیات نہ دیکھیں, مگر جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھ لی. اگر ابو جہل وغیرہ کو معلوم ہوتا کہ عروج ہوگا تو مثل غلاموں کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں.